شام میں دمشق سے قریب ایک قصبہ ہے جسے نوا کہتے ہیں، اس قصبے کے آپ رہنے والے تھے اور اسی قصبے میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ دمشق سے کوئی ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت اور ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ نوا ایک شہر قائم ہے، اس میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ جب وہاں حاضری دی تو عجیب معاملہ نظر آیا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ایک قبرستان میں واقع ہے اور آپ کی قبر شریف کے گرد چار دیواری ہے، اور چار دیواری کے بعد جس طریقے سے چھت اور بیچ میں گنبد ہوتا ہے تو چھت کے آثار تو نظر آتے ہیں لیکن گنبد وہاں موجود نہیں، بلکہ ایک خلا ہے، ایک شگاف ہے، اور اس شگاف میں ایک درخت نکلا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے انتقال سے قبل یہ فرما دیا تھا کہ میرے مزار پر گنبد تعمیر مت کرنا، نہ معلوم اس میں کیا حکمت ہوگی، لیکن بعد کے لوگوں نے امام نووی کی اس نصیحت اور اس وصیت پر عمل نہ کیا اور آپ کے معتقدین نے آپ کا عالیشان مزار بنایا، اور مزار بنانے کے بعد اس پر عالیشان گنبد تعمیر کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور سے، قبر مبارک سے ایک درخت نکل آیا اور وہ درخت بڑھتے بڑھتے گنبد تک پہنچا اور اس درخت نے گنبد کو گرا دیا اور بیچ میں سے طریقے سے وہ درخت باہر نکل گیا۔ آج بھی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر آپ جائیں تو آپ کو چھت کے آثار تو نظر آئیں گے لیکن گنبد نظر نہیں آئے گا، اور ایک تنا، ایک عظیم اور ایک بڑا تنا جو ہے وہ نکل کر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کی چھت سے باہر نکل گیا۔ تو یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جیسا آپ ارشاد فرما دیں ایسا ہی ہو جاتا ہے، اگر لوگ اس میں کچھ رد و بدل کریں لیکن قدرت ویسا ہی کر دیتی ہے جیسا کہ وہ چاہتے تھے۔ یہی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ایک شخص اسے پڑھ رہا تھا اور لیٹے لیٹے وہ اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی کتاب کے مطالعے کے دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ کتاب اس کے سینے پر رکھ لیتا ہے اور وہ اسی عالم میں اور اسی حالت میں سو جاتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں لیٹا ہے، ان بزرگ کی کتاب اس کے سینے پر رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگ نے آ کر کے اپنے اس کتاب کے پڑھنے والے کے پیر سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور اس سے فرمایا کہ ہماری کتاب سینے پر رکھی ہے اور اس حالت میں ہے کہ تجھ پر غسل فرض ہے، اٹھ فوراً سے غسل کر اور اس کے بعد ہماری کتاب کا مطالعہ کر۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام علیہ رضوان نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کی مدح اور ستائش کی جائے، ان کے کمالات اور ان کے مناقب اور فضائل بیان کیے جائیں، تو وہ اپنے فضائل بیان کرنے والے پر، اس محفل میں موجود لوگوں پر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، بلکہ ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی اگر کیا جائے تو اس پر بھی آپ رحمت فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اولیاء کرام علیہ رضوان کے ان کمالات کا، آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے 11 ربیع الثانی، آج اگر ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے حالات پر اگر کچھ بیان کریں تو عزیزان محترم، یقیناً حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم آج ہم غلاموں پر ہو جائے گی، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم اگر آج ہم پر ہو جائے تو عزیزان محترم یقین رکھیے کہ ہمارا ظاہر بھی سمجھ سکتا ہے اور ہمارا باطن بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 یا 471 ہجری میں پیدا ہوئے. ایران کے قصبے جسے گیلان کہا جاتا ہے اور جسے جیلان بھی کہا گیا، اس گیلان میں 470 یا 471 میں آپ کی ولادت ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اس شب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ اے ابو صالح، اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی محبوب ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جس طریقے سے تمام انبیاء میں میرا مقام ہے، وہی مقام تمام اولیاء کرام میں تیرے اس فرزند کا ہوگا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے گویا واقعات کو جنہوں نے لکھا، اکثر نے یہ لکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر شریف 60 برس تھی. 60 برس کی عمر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے پیدا ہوئے. تو یہ بھی ایک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے کرامت کہی جا سکتی ہے کہ 60 برس کی عمر میں عموماً اولاد نہیں ہوتی، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دنیا میں اس آسمان ولایت کے مہتاب اور آفتاب بن کر آپ کو چمکنا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی 60 برس کی عمر کے بعد آپ تشریف لائے، اور جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے والد ماجد کو گویا یہ خوشخبری دی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دین متین کی آبیاری کے لیے بھیجنا چاہتا تھا. جیسا کہ آپ نے بارہا سنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیوں ہے، محی الدین کے معنی ہوتے ہیں دین کا زندہ کرنے والا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعے کی جانب اشارہ فرمایا، آپ نے بارہا اسے سنا ہوگا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں کسی سفر سے واپس لوٹ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نہایت کمزور، ضعیف اور بہت ہی گویا اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اتنا کمزور اور گویا اس سے اٹھا نہیں جاتا تھا. اس شخص نے مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، مجھے اٹھائیے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسے ہاتھ لگایا اور جب اسے اٹھایا، وہ فوراً توانا ہو گیا، وہ فوراً طاقتور ہو گیا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا. اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، میں دین اسلام ہوں، اور میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور کفر اور شرک کے دوسرے معاملات کی وجہ سے میں کمزور ہو چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بدولت مجھے توانا کر دیا، آپ کی بدولت مجھے زندہ کر دیا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی گویا مشیت اور آپ کا تشریف لانا یہ دین اسلام کی آبیاری کے لیے تھا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جیسے اولیاء، آپ کے ماتحت اولیاء، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو وہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ خوب یاد رکھو کہ جو تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ انہی کے وسیلے سے ہوتی ہے. یہ تم دیکھتے ہو کہ زمین پر جگہ جگہ سبزہ اگ رہا ہے، جانتے ہو کہ یہ سبزہ کس کی وجہ سے اگتا ہے، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے وسیلے سے اگتا ہے، اور انہی اولیاء کرام علیہ رضوان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے. تو ان کا حال معلوم ہوا ایک روایت میں جسے امام مسلم نے بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اس فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ محبت کرتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین تمام آسمان کے فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام آسمان کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے اس سے جب محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بسنے والے ہر شخص کے دل میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے اپنے اس نیک بندے کی۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ماتحت علماء اور اولیاء کا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد بہت سے اولیاء کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو بچپن ہی میں اپنی ولایت کا علم ہو گیا، لیکن جیسا علم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا، اور جیسا بلند مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، کرام کی سیرت کو پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو ایسی کرامات اور ایسا مقام اور مرتبہ نظر نہیں آئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور، آپ کو کب علم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 12 سال کی ہوئی اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا، اور جب میں کہیں جاتا تو کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا کہ لوگوں، جگہ کو کشادہ کر دو، اللہ تبارک و تعالی کا ولی آ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں فرشتوں کی جماعت کا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی خدمت پر مامور فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں کہیں جا رہا تھا کہ کسی صاحب نے اس فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ شریفوں کے یہاں کا ایک بچہ ہے، سادات کرام کے گھرانے کا ایک بچہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگے کہ یہ بچہ ان قریب عظیم شان والا ہو جائے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سماعت فرمایا اور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ان صحاب کو نہیں جانتا تھا، 40 سال کے بعد میں نے ان کو پہچانا کہ وہ اس وقت کے ابدال میں سے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بلند مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ بچپن ہی سے آپ کی ولایت کا شہرہ ہو گیا تھا، اور جب مدرسے آپ تشریف لے جاتے تو مدرسے میں جب داخل ہوتے تو فرشتے اعلان کرتے کہ اے مدرسے کے طالب علم لوگوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرماتے کہ ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو کہ اللہ کا ولی تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گویا ولایت کا چرچا تھا۔ اس کے بعد ایک دن جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کا مجھے کس طریقے سے اشارہ ملا، فرماتے ہیں کہ میں دوسرے بچوں کے ساتھ اپنی اس کم سنی کی عمر میں کھیل میں مصروف تھا، اور بچے ایک گائے یا بیل کے پیچھے دوڑ رہے تھے، میں بھی ان بچوں کے ساتھ دوڑنے لگ گیا، تو اس بیل یا گائے نے پیچھے کی جانب دیکھ کر اور مجھ سے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا، میں دوڑ کر کے اپنے گھر میں گیا، اور گھر میں جانے کے بعد گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ عرفہ کا دن تھا، اس لوگ حاجی حضرات عرفات میں قیام کیے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد جب میں نے سامنے دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ عرفات کا میدان میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں وہاں موقفین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تحصیل علم کا اس اشارے کو دیکھ کر میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت چاہی. میری والدہ ماجدہ نے 40 دینار میری بغل میں دی دیے اور فرماتے ہیں کہ کل 80 دینار میرے والد ماجد نے چھوڑے تھے. میری والدہ ماجدہ نے 40 دینار مجھے عطا فرمائے اور 40 دینار میرے بھائی کو دیے. اس کے بعد آپ نے تحصیل علم کا آغاز کیا. خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے تحصیل علم کے دوران اتنی مشقتیں اٹھائیں, اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ اگر کسی اور پر یہ تکلیفیں آتی, فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر ڈالی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنی تکلیف ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحصیل علم گویا آپ نے اٹھائیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کئی دن تک ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کئی دنوں کے فاقے سے پریشان ہو کر ایک دن بہت زیادہ کمزوری محسوس کی تو میں ایک مسجد میں لیٹ گیا. قریب تھا کہ اس فاقے کی وجہ سے, قریب تھا کہ اس کمزوری کی وجہ سے مجھ پر موت طاری ہو جاتی. میں اسی عالم میں لیٹا تھا, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کر وہ اسے کھانے لگا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کھانا تو وہ کھا رہا تھا لیکن بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بار بار میرا منہ کھل جاتا تھا. اس نوجوان نے حضور غوث اعظم کو بلایا کہ آپ میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. آپ نے انکار کیا لیکن جب وہ بزد ہوا اور اصرار کیا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کھانے لگ گیا. کھانے کے دوران اس نے میرے بارے میں پوچھا, میں نے سرسری اپنے بارے میں بتایا اور جب اس شخص سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں جیلان سے آیا ہوں اور ایک طالب علم ہے جس کا نام سید عبد القادر ہے. اس کی والدہ ماجدہ نے مجھے 8 دینار دیے تھے کہ میرے بیٹے کو دے دینا. اس عالم میں گویا اس جگہ بغداد شریف میں میں اس بچے کو تلاش کرتے کرتے تھک گیا اور جتنا سامان جتنا مال و متع میرے پاس تھا سب کچھ خرچ ہو گیا اور آج میں نے اس بچے کی امانت میں سے فاقوں سے تنگ آ کر گویا روٹی خرید کر کے یہ کھا رہا ہوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ حضور غوث اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہ تحصیل علم کے دوران کتنی مشقتیں اٹھائیں اور اس کے بعد جب تحصیل علم فرما لی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ بلند مرتبہ عطا فرما دیا تو پھر آپ کی مجلسوں کا یہ عالم ہوتا کہ آپ خطاب فرمانے کے لیے جب بیٹھتے تو علماء فرماتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 70,000 کا مجمع ہوتا اور فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انسان شریک ہوتے بلکہ فرماتے ہیں کہ جنات بھی آپ کے اجتماع میں ہوتے, رجال الغیب بھی آپ کی مجلس سے فیضیاب ہوتے اور فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ نظر آتے ان سے کہیں زیادہ وہ لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے. یعنی جنات اور رجال الغیب اس تعداد میں ہوتے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے فائدہ مند تصور کیا کرتے تھے. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک تصور کے لفظ میں آپ نے پوری انسانی زندگی کو بیان فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو تصور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تصوف کے تے سے مراد توبہ ہے اور توبہ کی دو قسمیں ہیں, ایک توبہ ظاہری ہوتی ہے ایک توبہ باطنی ہوتی ہے. فرماتے ہیں ظاہری توبہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی گویا معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر کے اور نیک اعمال کرنے لگ جائے, یہ توبہ ظاہری ہے. اور ایک توبہ باطنی ہوتی ہے, وہ توبہ کیسی ہے؟ فرماتے ہیں کہ دل سے ہر برائی کو نکال دینا یہ باطنی توبہ ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس توبہ کو اپنا لیتا ہے گویا اس نے تصوف کے تے کا مقام حاصل کر لیا. اب تصوف کے تے کے مقام کو حاصل کرنے کے بعد اب لفظ آتا ہے سواد, فرماتے ہیں سواد سے مراد یہ ہے کہ صفائی، اور فرماتے ہیں کہ صفائی کی دو قسمیں ہیں، ایک قلب کی صفائی ہے اور ایک مقام سر ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دل سے تمام برائیوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر ایک کو اپنے قلب و اذہان سے نکال دے. فرماتے ہیں کہ یہ دل کی صفائی ہے اور پھر اسے وہ مقام سر عطا ہو جاتا ہے، یا مقام عطا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اس نے تصوف کے تے سے اس تے کے مقام کو حاصل کر لیا، توبہ کر کے اور اپنے قلب کی صفائی کر کے تصوف کے سواد کے مقام کو حاصل کر لیا. اب باری آتی ہے تصوف کے واو کی. فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ولایت. جب بندہ تصوف کے تے سے اپنی توبہ کو گویا مقبول کرا کے، نیک اعمال کر کے اور تصوف کے سواد کا مقام جب حاصل کر لیتا ہے اپنے قلب کی صفائی کے بعد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے. اور جب ولایت عطا فرما دیتا ہے پھر اس بندے کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جسے حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ رب کریم پھر اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ چھوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ تصوف کے تے کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے اور تے کے بعد سواد کو حاصل کرتا ہے تو اس کو واو یعنی ولایت نصیب ہو جاتی ہے. اب جب ولایت نصیب ہو گئی تو اس کے بعد کا لفظ ہے فے. فرماتے ہیں یہ آخری مقام ہے اور اس فے سے مراد فنا فی اللہ ہے، کہ پھر بندہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر کسی اور کو دیکھتا نہیں، پھر کسی اور کی تعلیم طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، بلکہ ہر جانب اور ہر لہجہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو دیکھتے ہوئے گزرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ تصوف کے یہ چار حروف یہ آدمی کی زندگی کے بہت اہم اصول ہیں، کہ آدمی ان چیزوں کو اپنا لے وہ ولایت کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بات فرماتے لوگوں کے دلوں کی کیفیات کا علم ہو جایا کرتا ہے. حضرت ابو الحسن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے محفل واعظ میں شرکت کی، کیا دیکھا کہ سرکار زہد کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں، زہد اور تقوی کے بیان فرما رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار معرفت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. کہتے ہیں کہ ابھی میرا سوچنا تھا کہ کیا سنتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معرفت کے گویا رموز بیان کرنے لگ گئے. اس کے بعد معرفت کی کما حد کہو میں نے گویا اس گفتگو کو سنا، اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ذوق اور شوق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. کہتے ہیں کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ذوق اور شوق سے متعلق ارشاد فرمانے شروع کر دیے. کہتے ہیں اس گفتگو کو میں نے سنا اور اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج کی اس محفل میں فنا اور بقا کے معاملے کو اگر بیان کریں، علم غیب کو اگر بیان کریں تو بہت اچھا معلوم ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ خیالات میرے دل و دماغ میں ابھی موجود تھے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بیان آپ نے جاری فرما دیا، اور بیان اختتام کرنے کے بعد اپنا واعظ مکمل کرنے کے بعد ابو الحسن انصاری سے فرمایا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جب حضور غوث اعظم کی یہ کلمات سنے فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا. تو آپ نے دیکھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے دلوں کی کیفیات کا علم آپ کو ہو جاتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند مرتبہ عطا فرمایا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. اور حضور غوث اعظم کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جو شخص مجھ سے عقیدت رکھے، اپنی نسبت میری جانب کر دے، میری نسبت کو اپنا لے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر بھی نظر گویا رحمت فرمائے گا کہ جو میری نسبت کو اپنا لے، جو مجھ سے عقیدت رکھے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرمائے گا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ عبد القادر جیلانی تیرے مریدین، تیرے ماننے والے، تیرے عقیدت مند کل قیامت میں میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ یہی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں اسی کو وسیلہ بناتے ہیں، اور اپنے وقت کا مجدد، اپنے وقت کا اتنا بڑا امام، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یوں ملتجی ہوتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھ سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو مجھے حضور غوث اعظم کی رہبری عطا فرما، مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رہنمائی عطا فرما۔ اور کہتے ہیں کہ میں عبدالحق اللہ تبارک و تعالی کا ایک عاجز بندہ، اپنی عاجزی اور انکساری میں بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک عاجز بندہ عبدالحق انہو کا ادنا غلام ہوں۔ اور سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مریدین کے لیے ایک رجسٹر رکھا ہے، ایک کتاب رکھی ہے کہ جس میں میرے مریدین کا اندراج ہوتا ہے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جن کا اندراج اس کتاب میں ہوگا، جن کا اندراج اس رجسٹر میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت بلند اور بالا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری میں گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مطیع اور فرما بردار تھے کہ اپنی حیثیت کو مٹا دیا اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ اپنے وعظ کی محفلوں میں آپ نے لوگوں کو یہی درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور بغیر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کو کوئی مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کرامت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو ولی ظاہر کرے، لیکن اگر اس کا عمل اس کا ساتھ نہ دے، اگر وہ دین متین پر عمل نہیں کرتا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہرگز ولی نہیں ہے۔ اور یہی درس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا، اور ان کے واقعات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی عبادت اور ریاضت کو دیکھیں، اور ویسا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رات 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 بھر عبادت کرتے تھے، اگر ہم رات بھر عبادت نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز جماعت سے تو پڑھ سکتے ہیں، وہ تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہم فجر باجماعت ادا کرنے لگ جائیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر رات میں ختم کرتے تھے، ہم اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کچھ قرآن مجید کا حصہ تو ضرور تلاوت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حرام سے اجتناب کیا، ہم مکمل طور پر نہیں بچ سکتے، لیکن ہم اس کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہم حرام سے بچنے کا آغاز کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے ہمیں یہی درس دیا، یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دیا، اور اس درس کو اگر ہم نے بھلا دیا تو عزیزان محترم، گویا ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درس کو بھلا دیا۔ ہم ان کی عقیدت کا دعویٰ کریں لیکن ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کریں، تو عزیزان محترم، یہ ایسا ہی ہے کہ ہم نے ان کی عقیدت نہ کی، ہم نے ان کی محبت نہ کی، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، دین متین پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی اور پکی غلامی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا